أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، میرے بزرگوں اور دوستو، گزشتہ اس آیت کے سلسلے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کی گئی تھی کہ ہمارے بزرگوں نے اس آیت کو بڑی اہمیت دی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے تو اس آیت کو آیت الکرسی کے بعد سب سے عظیم آیت بتلایا ہے. حضرت عثمان ابن مزعون رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی واقعہ گزشتہ آپ کو اس آیت کے سلسلے میں بتلایا گیا. اسی طرح ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت عبداللہ سندی رحمت اللہ علیہ. ان کے افکار اور ان کے نظریات سے ہمارے دیگر بزرگوں کو بہت سا اختلاف رہنے کے باوجود ان کی قرآن پاک کی خدمت قابل تقلید اور قابل تحسین ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد بہت سے مسلمانوں کو قرآن پڑھایا بھی ہے. انہوں نے ارشاد فرمایا کہ یہ آیت اگر کسی کو یاد رہ جائے تو انشاءاللہ اس کی اصلاح کے لیے کافی ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے سلسلے میں آیا تھا کہ سب سے پہلے خطبے میں اس آیت کو حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں شروع فرمایا تھا. یہ واقعی بہت بڑی عظیم آیت ہے. اس کے اندر مسلمانوں کو تین کام کرنے کے فرمائے اور تین باتوں سے اللہ تعالی نے اس میں مسلمانوں کو منع فرمایا، روکا ہے. اس میں سے پہلا کام تھا عدل. ان اللہ یأمر بالعدل. قرآن پاک کی اس آیت کو جب خطبے میں پڑھا جاتا ہے تو ان اللہ یأمرکم کہا جاتا ہے. وہاں پر جو سامعین خطبے میں ممبر کی طرف منہ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، جتنے نمازی ہیں وہ نمازی مخاطب ہوتے ہیں، اس لیے خطیب ان کو خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ ان اللہ یأمرکم، مگر قرآن پاک میں یأمرو ہے، ان اللہ یأمرو. اللہ تبارک و تعالی حکم فرماتے ہیں، چونکہ اوپر سے آ رہا ہے تم کو حکم فرماتے ہیں، اس لیے یہاں اللہ تعالی نے اپنی فصاحت اور بلاغت کا خیال کرتے ہوئے کم کا استعمال نہیں فرمایا. کس بات کا حکم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی؟ بالعدلی، عدل کا. یہ کرنے کے تین کاموں میں سے پہلا کام ہے. عدل تین حرفی لفظ ہے، عین دال لام، لیکن اس کے اندر ایک معنوں کی دنیا بھری ہوئی ہے. لفظ تو بہت چھوٹا ہے لیکن اس کے معانی اگر پھیلائے جائیں تو پوری دنیا کو سمیٹ سکتے ہیں. اسی سے اعتدال ہے، اسی واسطے ہم لوگ اردو میں استعمال کرتے ہیں عدل و اعتدال. اعتدال عدل کے اصل معنی ہے لغت کے اعتبار سے انصاف کرنا، برابری کرنا، اور اعتدال کے معنی ہے درمیانہ روی اختیار کرنا، نہ بہت زیادہ نرم بننا نہ بہت زیادہ سخت بننا، نہ اتنے میٹھے بنو کہ لوگ کھا جائیں اور نہ اتنے سخت بنو کہ لوگ تمہارے سے دور بھاگیں. اعتدال ہونا چاہیے. اور یہ عجیب لفظ ہے، قرآن پاک میں بہت سی جگہ اللہ تبارک و تعالی نے اس لفظ کا استعمال کیا، اور ہر جگہ عادل کے معنی قرآن پاک کے اعتبار سے، اس کے پورے سیاق کے اعتبار سے، پیچھے کون سا مضمون گزرا اس کے اعتبار سے وہاں پر وہاں عادل کے کیا معنی بیٹھتے ہیں، وہ تفسیر ہوتی ہے اس کی. لیکن مفسرین گرام نے خصوصیت سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے امام تفسیر علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے تین بڑی قسم عادل کی بیان فرمائی. عدل کی تین بڑی قسم. پہلا عدل یہ ہے کہ انسان اپنے نفس اور اپنے خالق و مالک کے درمیان میں عدل کرے. میں اس کی اور بات وضاحت کرنے سے پہلے یہ کہہ دوں کہ عدل کی نسبت جب جب جدھر جدھر جائے گی ویسے ویسے معنی اس کے فٹ ہوتے جائیں گے. جیسے مثلا ایک ہی شخص ہے، ایک ہی ذات ہے، اس کی نسبت اگر اس کے باپ کی طرف کرے تو وہ ذات بیٹا بنے گا. اسی بیٹے کی نسبت اگر اس کی بیوی کی طرف کرے تو اس کا نام شوہر پڑ گیا. اسی آدمی کی نسبت اس کے بیٹے کی طرف کرے تو اس کا نام باپ پڑ گیا. ایسے ہی عادل کی نسبت جب جب جدھر جدھر جائے گی ادھر ادھر وہ عادل اور برابری کے معنوں میں تھوڑا سا فرق آتا جائے گا، تھوڑا سا آگے پیچھے ہوتے رہیں گے، لیکن سب کا مطلب اور خلاصہ اور لب لباب ایک ہی چیز ہے، برابری کرنا سب کے اندر. تو اس لیے علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عدل کی پہلی قسم یہ ہے کہ انسان اپنے نفس اور اللہ خالق اور مالک کے درمیان میں عدل کرے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے مختلف جگہوں پر یہ لفظ عدل کو مختلف صیغوں میں استعمال کیا ہے. کہیں فرمایا ان تحکموا بالعدل، کہیں فرمایا اعدلوا، کہیں اسی لفظ کو قسط کے نام سے اللہ تعالی نے تعبیر فرما دی، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. وہ ہے لفظ قسط لیکن ہے وہ بالعدل، اس کے معنی عدل کے، انصاف اور برابری کے. ان تحکموا بلا ان اللہ یأمر ان تؤدوا الامانات الى اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما يعظكم به ان اللہ کان سمیعا بصیرا. یہ آیت مسلمانوں کو خاص طور پہ اللہ نے عدل کا حکم کرنے کے لیے نازل فرمائی. اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے دو باتوں کا حکم فرمایا، ایک امانتوں کو ادا کرنا اور دوسرے عدل اور انصاف اختیار کرنا. یہ مسلمانوں کو حکم ہے. کیوں؟ یہود اور نصارہ اس زمانے میں، اور خصوصیت سے یہودی، یہ جب بھی ان کے پاس امانت رکھائی جاتی تو وہ ضرور خیانت کرتے. چیزوں میں امانت رکھائی جاتی تو خیانت کرتے، پیسوں کی امانت رکھائی جاتی تو خیانت کرتے. جیسے جیسے ان کے پاس جو امانتیں ہوتی، باتوں میں جو چیزیں امانت کی ہوتی ہیں اس کے اندر خیانت کرتے. ہر معاملے کے اندر وہ لوگ خیانت کرتے تھے، امانت کا خیال نہیں رکھتے تھے. تو اللہ تعالی نے مسلمانوں کو حکم دیا ان تحکمو، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے اور تم فیصلہ کرو بالعدل، عدل کے ساتھ. تو پہلا حکم وہاں ان تؤدوا الامانات الى اہلها کا دیا. لوگوں، مسلمانوں، تم لوگ اپنی جو تمہارے پاس امانتیں رکھائی جا رہی ہیں اس کو ان کے اہل تک پورا پورا پہنچا دینا، اس کے اندر ذرا برابر بھی خیانت نہیں کرنا. اس کے بعد یہودی یہ کرتے تھے کہ جب ان کے پاس کوئی بھی فصل خصومات کے لیے آتا، اپنے جھگڑے لے کے آتا اور کہتا کہ میرا فیصلہ کر دو، تو اس موقع پر رشوت لے کر یا خاطر مداری کی وجہ سے یا کسی خاص وجہ سے وہ لوگ ایک عدل کو چھوڑ کر، انصاف کو چھوڑ کر، اس آدمی کی رعایت میں فیصلہ کر دیتے تھے. حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر عثمانی کے اندر یہ لکھا ہے کہ رشوت اور خاطر مداری کی وجہ سے وہ لوگ حق کو اختیار نہیں کرتے، بلکہ اس سے ہٹ کے، انصاف سے ہٹ کر، ظلم والے کسی ایک آدمی کا، چاہے وہ حق میں ہو، حق پر ہو یا نہ ہو، اس کا ساتھ دے کر اس کی طرف فیصلہ کر دیتے تھے. اللہ تعالی نے مسلمانوں کو یہ حکم فرمایا. یہ دو باتیں یہودیوں کی خصوصیات میں سے ہے، کیا امانت ادا نہیں کرتے اور کسی کی خاص کسی کا خاص خیال کر کے اور رشوت لے کے اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ رشوت لے کر اسی کی طرف فیصلہ کر دیتے چاہے حق ہو یا نہ ہو. اللہ نے فرمایا ان تحکموا بالعدل, مسلمانوں تم لوگ ایسا نہیں کرنا. ان اللہ نعما یعظکم بھی, اللہ تم پر تم کو نصیحت کرتا ہے ایک احسان کرتے ہوئے کہ تم لوگ ایسا اختیار نہیں کرنا, اگر تم ایسا کرو گے ان اللہ کان سمیعا بصیرا, تمہارے بولنے کو اللہ سن رہا ہے اور تمہارے کرنے کو دیکھ رہا ہے. ان اللہ کان, بہرحال اللہ تعالی نے یہ عدل والا, یہ تو میں معاملات کی بات بتایا, گھریلو معاملات میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے عدل کا لفظ استعمال فرمایا. ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم في الميل, ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء, اگر ایک آدمی کی کئی بیویاں ہیں تو اللہ تعالی فرما رہے ہیں تم دونوں کے اندر برابری نہیں کر سکتے, مگر تم کو برابری کرنا ہے, اعتدال اختیار کرنا ہے, برابری کرنا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کر کے بتلایا. بہرحال بزرگو دوستو, یہاں پر عادل جو لفظ ہے بہت چھوٹا ہے, تین حرف عین دال لام سے بن گیا, مگر معنی بہت اس کے اندر. پہلا عادل یہ ہے کہ ہم اپنے نفس اور خالق اور مالک کے درمیان میں عادل کریں. کیسا کرنا؟ ایمان اللہ پر, اللہ کے علاوہ کسی پر ایمان نہیں, معبود ہونے کے اعتبار سے, خالق ہونے کے اعتبار سے, مقصود ہونے کے اعتبار سے, مطلوب اور محبوب ہونے کے اعتبار سے, ہر اعتبار سے ایمان اللہ پر, رب ہونے کے اعتبار سے ایمان اللہ پر, توکل اور اعتماد اور بھروسہ اللہ پر. اگر ایمان اللہ پر نہیں ہے کسی اور پر ہے تو یہ عدل نہیں ہے انسان اور اللہ کے درمیان میں, بلکہ یہ ظلم ہے. حضرات انبیاء اکرام علیہ الصلات والسلام کو اللہ تعالی نے دنیا میں بھیجا, آدم علیہ الصلات والسلام سے لے کے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک, سبوں کی دعوت ایک رہی کہ شرک مت کرو, شرک مت کرو, شرک مت کرو. سب یہی بولتے رہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو, ان تعبد اللہ وحده لا شریک لہ, کہ تم لوگ سب اللہ ایک وحده لا شریک لہ معبود کی عبادت کرنا ہے تم کو. کسی نے یہ نہیں کہا کہ کوئی اور بھی ہے عبادت کے لائق, نہیں, سبوں کی دعوت ایک ہی تھی. سارے انبیاء آئے اسی واسطے, اسی لیے قرآن پاک نے کہا اس کی جو ضد ہے, ایمان کی جو ضد ہے وہ کفر ہے, کفر کو اللہ نے ظلم قرار دیا. اسی لیے ان الشرک لظلم عظیم, شرک ظلم ہے. ایمان کی ضد کفر اور شرک, یہ ضد, یہ اس کو اللہ تبارک و تعالی نے ظلم عظیم کہا. عدل کی ضد اپوزٹ ظلم ہی ہوتی ہے. حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے اسی لیے ارشاد فرمایا, عدل بولتے کس کو؟ کسی شخص کے ساتھ بغیر افراط اور تفریط کے, افراط تفریط کے معنی کمی اور زیادتی, کسی شخص کے ساتھ بغیر افراط اور تفریط کے ایسا معاملہ کرنا جس کا وہ واقعی مستحق ہو, وہ واقعی مستحق رہنا, ذرا برا بھی کمی زیادتی نہیں رہنا. اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں حضرت کہ انصاف کا جو ترازو ہے وہ ترازو اس کی گہری سے گہری محبت کی وجہ سے یا شدید سے شدید دشمنی کے باوجود اس عدل و انصاف کے ترازو کے اندر ذرا برابر بھی فرق نہیں آنا, ذرا برابر بھی فرق آیا تو وہ عدل سے ہٹ گیا, وہ انصاف اور برابری سے ہٹ گیا. حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمتہ اللہ نے لکھا کہ کسی محبت کی وجہ سے آدمی, کسی سے دوستی کی وجہ سے آدمی, کسی سے تعلق کی وجہ سے آدمی, کسی کی خاص بات کی وجہ سے آدمی اس انصاف والے اور اس عدل والے بات سے ہٹنا نہیں, اور وہ واقعتاً اس کا مستحق ہے تو اس کا استحقاق اس کو دینا. اور کسی سے دشمنی ہے, بغاوت ہے, دوستی نہیں ہے, تعلق صحیح نہیں ہے تو اس کا خیال کر کے اس کو اس بات سے محروم نہیں کرنا. دشمنی کی وجہ سے محروم کر دیا اور محبت کی وجہ سے اس کو دے دیا جبکہ وہ دونوں بھی مستحق نہیں تھے. یہ دونوں چیزیں ظلم میں آتی ہیں. وضع الشیء فی غیر محلہ کے اندر عدل کے خلاف ہے جس کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے یہاں دیا ہے. اسی واسطے عدل یہ ہے کہ اللہ کو اللہ کا مقام دینا ہے, خالق کو خالق کا مقام دینا ہے, معبود کو معبود کا مقام دینا ہے, رب کو رب کا مقام دینا ہے, رازق کو رازق کا مقام دینا ہے, مالک کو مالک کا مقام دینا ہے. اس کو اس جگہ پہ سے دشمنی کی وجہ سے ہٹانا نہیں. میرے کو جو ہے سب کے سامنے اللہ تبارک و تعالی ذلیل کر دیے, لہذا میں اللہ کو نعوذ باللہ میں اللہ کو نہیں مانتا. عموماً ہمارے پاس جہالت کی وجہ سے جب کسی کے گھر میں انتقال ہو جاتا ہے تو عموماً عورتیں ہماری ایسی باتیں کر دیتی ہیں کہ میں اللہ میاں کو میرج بچہ ملا تھا کیا, اللہ میاں کو میرج شوہر ملا تھا کیا, اللہ میاں کو میرج والد ملے تھے کیا, اب میں آئندہ اللہ میاں کو جو ہے ایسا نہیں, نعوذ باللہ, اللہ ہماری حفاظت فرمائے, ہاں میں اب اللہ میاں کی نماز نہیں پڑھتی. کفر ہو جاتا ہے. محبت دشمنی ہو گئی گویا, ایک اللہ سے دشمنی ہو گئی, نقصان کر دیا نا اللہ میاں اس کا, حالانکہ وہ نقصان نہیں ہے, وہ اس کے لیے راحت ہے. دیکھے سوچے تو راحت ہی تھی, لیکن ایسا بول دیتی ہیں عورتیں. ہمارے پاس جہالت کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ عدل کے خلاف ہے, یہ ظلم ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی کے درمیان میں, اسی حضرت ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر لکھا, تعطل اور شرک, تعطل اور شرک کے درمیان جو چیز ہے وہ توحید, اور توحید عدل ہے. تعطل کا مطلب یعنی اللہ کو بالکل ہی نہیں ماننا. غالباً زندیق حضرات جو ملحد جو ہوتے ہیں جو اللہ کو بالکل نہیں مانتے, سائنٹیفکلی یہ دنیا کو پیدا ہو گئی جو بولتے ہیں, وہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو یعنی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو اس دنیا کو سنبھال کے رکھی ہے, اس کو تعطل کہتے ہیں. شرک اللہ کے ساتھ, اللہ کی ذات میں, اللہ کی صفات میں, اللہ کے افعال میں, اللہ کے آثار میں, ان چیزوں کے اندر اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر دینا. جیسے کہ کعبۃ اللہ کے اندر مشرکین مکہ نے, کفار مکہ نے ہر روز کا ایک معبود بنا کر, ہر روز کا ایک بت بنا کر رکھا تھا, ہر ایک کا نام رکھ دیا تھا, یہ بارش کا, یہ شادی کا, یہ بچوں کا, اور یہ نوکری کا, اور یہ فلاں کا, اور یہ فلاں کا. تو ویسے جو معبود رکھ دیے کہ اللہ کے مقابلے میں لا دیے, اللہ کے ساتھ شریک کر دیے, وہ لوگ اللہ کو مانتے تھے, اللہ کا انکار نہیں کرتے تھے. کفار مکہ, مشرکین مکہ اللہ کا انکار نہیں کرتے تھے, اللہ کو مانتے تھے, لیکن اللہ تک جانے کے واسطے یہ ضروری ہے, ان کے بغیر ہم نہیں, یہ بت کے بغیر ہم نہیں جا سکتے, یہ ان کا تصور تھا. اسی لیے وہ مشرک ہوئے, اسی لیے وہ اللہ کے احکامات کا انکار کرنے والے ہوئے. اسی واسطے حضرت ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ تعطل اور شرک کے درمیان کی جو چیز ہے وہ ہے توحید. نہ ہم اللہ کا بالکل کسی بھی طرح سے انکار نہیں کر سکتے. موحد جو ہوتا ہے وہ اللہ کا انکار نہیں کرتا, اور پھر اللہ کی ذات میں صفات میں کسی اور کو شریک بھی نہیں کرتا. اسی کے نام توحید ہے, اور یہی توحید عدل ہے, درمیانپن ہے. یہی چیز اصل میں اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ انصاف, یعنی آدمی نے اپنے نفس اور اللہ کے درمیان میں انصاف کر لیا, انصاف کے پہلو کو اختیار کر لیا, عدل کو اختیار کر لیا, گویا اس نے اللہ کو پہچان لیا. توحید اختیار کر لیا تو گویا اللہ کو پہچان لیا. آپ حضرات کو معلوم ہے نہیں نہیں معلوم, ہمارے پاس جو تقدیر کا مسئلہ ہے وہ بڑا بہت اہم مسئلہ ہے. ہمارے بزرگوں نے ارشاد فرمایا, اگر کوئی آدمی عقائد میں اس عقیدے کے تقدیر کے مسئلے کو اگر عقل سے سمجھنا چاہے تو وہ نہیں سمجھ سکتا, اس لیے کہ وہ عقل سے اوپر والی چیز ہے. اس لیے اس کو صرف منقولات میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سمجھا بس اسی کی نقل کرنا ہے اور اسی کو اختیار کرنا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے آ کر ایک آدمی نے پوچھا تھا کہ تقدیر کا مسئلہ میں سمجھنا چاہتا ہوں, میرے کو عقل سے سمجھاؤ, میں کتنا سمجھ سکتا ہوں, میں پورا سمجھ سکتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہوشیار تھے, انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ, پوچھنے والے کو بولے اٹھ کے کھڑے ہو جا. تو اٹھ کے کھڑا ہو گیا. کھڑا ہو جانے کے بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک پیر اٹھا لے, تو وہ اٹھا لیا آسانی کے ساتھ, جیسا جیسا بول رہے حضرت علی ویسا کر لیا آسانی سے کر لیا. اس کے بعد بولے اب وہ پیر اٹھا ہوا ہونے کی حالت میں دوسرا پیر بھی اٹھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے کہا کہ میں نہیں اٹھا سکتا, تو بولے بس اتنا ہی سمجھ سکتا تو بھی تقدیر, جتنی آسانی سے میں بولا اٹھا اٹھو بولے اٹھ گیا, اور جتنی آسانی سے میں بولا ایک پیر اٹھا تو اٹھا لیا, بس اتنی بات سمجھ سکتا تو, اس سے زیادہ نہیں سمجھ سکتا. اس لیے اس کے بارے میں جا مت, اگر زیادہ جائیں گا زیادہ تحقیق کرنے کی کوشش کرے گا تو پھر تو جو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں, بہت سارے لوگوں نے تقدیر کے معاملے میں بحث کرنی چاہیے اور مباحثے کرتے رہے, اور یہاں جس کے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یا تو وہ لوگ توبہ کر لیے, اور یا تو یہ کہ بھائی جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, صحابہ نے اور فقہا نے مفسر محدثین نے کہہ دیا میں اسی کو قبول کر لیتا ہوں, بس یہ بولا, یا پھر وہ اپنا ایمان چھوڑ دیا اور چلا گیا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو تقدیر کے معاملے میں جب لوگوں نے بحثیں کی ہیں تو اس زمانے میں کئی فرقے بنے اس کے, اس میں سے دو مشہور فرقے ہیں, ایک جبریہ اور قدریہ. جبریہ اور قدریہ اس کی بڑی بحث ہے, وہ حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم کے اسباق میں بھی بہت تفصیل سے حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم نے گزشتہ اسباق میں بہت تفصیل سے بتایا ہے. آپ حضرات وہ ضرور سنیں اگر اس کی کیسٹ مل سکتی ہے. تو جبریہ اور قدریہ دو تقدیر کے مسئلے میں دو بڑے فرقے گزرے ہیں. حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جبر اور قدر کے درمیان میں کسب جو ہے یہ عدل ہے, نہ جبری بنو نہ قدری بنو, نہ جبریہ والوں کی طرح جبر والے بنو نہ قدریہ والوں کی طرح قدر والے بنو, بلکہ ان دونوں کے درمیان میں کسب والے بنو. کسب کے معنی آتے ہیں کمائی. ہمارا دین جو ہے اس کے لیے ایک زمین ہے, وہ زمین کیا ہے؟ ایمان. یہ زمین نہیں ہوگی تو اس کے اوپر آپ کوئی چیز بنا نہیں سکتے, اس کو نہ اچھا بنا سکتے نہ خراب بنا سکتے, نہ اس کو نرم کر سکتے, نہ باغ لگا سکتے, نہ گھر بنا سکتے. اگر زمین ہی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ. تو ہمارا ایمان جو ہے وہ زمین کی طرح ہے, بالکل بالکل چٹیل میدان ہے, سمجھو کچھ بھی نہیں ہے اس کے اوپر. ایمان کے بعد میں آپ نے اگر نماز پڑھی تو اس کے اندر آپ نے کوئی ایک جھاڑ لگا دیا, روزہ رکھا تو ایک باغ بنا دیا, زکات دے دی تو آپ نے اور اس کو خوبصورت بنا دیا, حج کر لیا تو اس کو اور خوبصورت بنا دیا. اعمال صالحہ یہ کسب ہے, ہم کماتے ہیں ہم کرتے ہیں, یہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس کا مکلف کیا ہے. ایمان کے بعد میں جو آدمی اعمال صالحہ کرتا ہے نیکیاں کرتا ہے وہ کسب میں آتے ہیں, یعنی والدین کی خدمت ہے, پڑوسیوں کے حقوق ہے, رشتہ داروں کے حقوق ہے, بیوی بچوں کے حقوق ہے, اساتذہ کے حقوق ہے, دوست احباب کے حقوق ہے, محلے والوں کے حقوق ہے, شہر والوں کے, پورے ملک والوں کے, پوری انسانیت کے, جانوروں کے, چرند پرند کے, نباتات کے, جمادات کے, ہر پوری اللہ کی مخلوق کے جو حقوق ہے, یہ سب ادا کرنے کا نام کسب ہے. تو حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ جبر اور قدر کے درمیان میں جو چیز ہے وہ کسب ہے, یعنی یہ کہ میں نہ اتنا مجبور ہوں کہ کچھ بھی نہیں کر سکتا, اللہ میاں کرائے تجھ کروں گا نہیں تو نہیں کروں گا, میں ایسا بھی مجبور نہیں ہوں, اور میں ایسا بھی نہیں ہوں کہ ہر چیز پر قادر ہو گیا ہوں, جو میرے دل میں آیا وہی میں کر سکتا ہوں, جیسے چاہے ویسے کر سکتا ہوں, جہاں چاہے وہاں کر سکتا ہوں, جب چاہے تب وہاں کر سکتا ہوں, نہ ایسا میں مختار ہوں نہ ایسا میں مجبور ہوں, ان دونوں کے درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایسی صلاحیت دی ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور کرم سے کچھ کر بھی سکتا ہوں اور کچھ نہیں بھی کر سکتا ہوں, اس کا نام ہے کسب. تو اس لیے نہ جبریہ بنو نہ قدریہ بنو بلکہ کسبیہ بنو, یعنی اہل سنت والجماعت کی طرح بنو. تو جبر اور قدر کے درمیان کی جو کیفیت ہے اس کا نام ہے عدل. اب ہمارے اعمال ہم جو کرتے ہیں اس کے اندر ایک چیز ہے, اس کو آسانی سے سمجھا, عدل کس کو بولتے ہیں, اس کو آسانی سے سمجھانے کے لیے حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے عقائد کی یہ دو مثالیں دینے کے بعد کچھ سمجھ میں آنے کے واسطے دوسری اور دو مثالیں بھی دی. اس میں ارشاد فرمایا بخل کنجوسی یہ, اور فضول خرچی بے جا اسراف,
بخل، جہاں خرچ کرنا ہے وہاں خرچ نہیں کر رہا، جہاں دینا ہے وہاں نہیں دے رہا، جہاں پر لگانا ہے وہاں نہیں لگا رہا، یہ بخل ہے. اور فضول خرچی، جہاں جتنا لگنا تھا اس سے زیادہ لگا دیا، بلا ضرورت لگا دیا. ان دونوں کے درمیان میں ایک چیز آتی ہے، سخاوت. نہ بخیل بنو، نہ بخیل بنو، نہ اس مصرف بنو. بخیل بھی بننا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخیل کو اللہ تبارک و تعالی جنت کی ہوا بھی نہیں کھلاتے، حالانکہ جنت کی ہوا اور جنت کی خوشبو 500 سال جب جنت دور رہے گی، اتنی مسافت سے اس کی خوشبو بھی آئے گی اور اس کی جو ہے ہوا بھی آئے گی. ابھی یہاں سے جنت 500 سال کی مسافت پر ہے، اتنی دور ہے. تو بخیل کو اللہ میاں نہ خوشبو سنگائیں گے نہ اس کی جو ہے ہوا کھلائیں گے. ایسے مصرف کو اللہ تبارک و تعالی نے شیطان کا بھائی فرمایا ہے، قرآن پاک کے اندر ہے، ولا تصرفوا انہ لا یحب المصرفین. اسراف مت کرو، اس لیے کہ اسراف کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی پسند نہیں کرتے. تو اسراف بھی نہیں پسند ہے اللہ کو، فضول خرچی بھی پسند نہیں ہے اللہ کو، اور بخل بھی پسند نہیں ہے. پھر کیا پسند ہے اللہ میاں کو؟ سخاوت پسند ہے. سخاوت بولتے کس کو؟ جہاں پر خرچ کرنا ہے وہاں پر، جب خرچ کرنا ہے تب، اور جتنا خرچ کرنا ہے اتنا. اس کا نام ہے عادل، اس کو سخاوت بولتے ہیں. اور اسی سخاوت کو عدل کہا جاتا ہے، یہ ظلم نہیں ہے. اور یہ کہاں پائی جاتی؟ دونوں صفتوں کے درمیان ایک نہیں ایک ایک صفت ہے، بخل اور فضول خرچی کے درمیان میں ہے وہ. اسی طرح آدمی کہتا ہے میں ڈرتا ہوں کیا کسی سے؟ اچھا نہیں ڈرتے آپ؟ گاڑی چلاتے چلاتے پیچھے سے اگر وہ بلو گرین لائٹ آ گئی تو ڈرتے؟ ہاں ڈرتا ہوں. کوئی بھی رہو ڈرنا پڑتا اس کو، انہوں آئے تو برابر ڈرنا پڑتا. پھر ارے آنے میں ڈرتا نہیں. اچھا بھائی ٹھیک ہے جائیے چلائیے. نہیں نہیں میں رک گیا. کہہ کے رکے نہیں، ان کی عزت میں رک گیا. ہاں وہی ڈر ہے. آپ لفظ کچھ بھی استعمال کرو، اس کو کہتے ہیں بیجا دلیری، احمقانہ دلیری، احمقانہ ہمت، بیوقوفی کے ساتھ ہمت کر رہا ہے آدمی. اور ایک ہے اس کے مقابلے میں بزدلی. ہاں مچھر آ گیا ڈر گئے، جھنگر آ گیا تو ڈر گئے، چوہا آ گیا تو ڈر گئے، ذرا سی آہٹ آئی، تھوڑی سی آہٹ، ہوا سے پردہ ہل گیا، آدمی کا دل ہل گیا. دیکھا تو پورا گھر چھان لیا، کچھ بھی نہیں ملا. دیکھا تو کیا کونے میں ایک چھوٹی سی کھڑکی کھلی ہے، اس کے اندر سے ہوا آ رہی تو بس وہ کھٹکھٹ 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 آواز آ رہی ہے، بس اس کی وجہ سے آدمی کی نیند خراب ہوگی. نیند خراب ہو گئی، پوری رات خراب ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ دل دماغ کے اندر، یہ بزدلی ہے. تو بیجا دلیری، احمقانہ دلیری اور بالکل بزدلی، ان دونوں کے درمیان میں ایک چیز، ایک صفت ہوتی ہے، شجاعت، بہادری بولتے ہو. وہ وقت پہ کام آنا، لڑائی کے بعد میں گھونسا یاد آیا، یہ بیوقوفی ہے، یہ بزدلی ہے. ہاں کہاں یا کہاں کہاں پر لڑائی میں کب یاد آنا تھا، وہ اس وقت اگر وہ چیز یاد آ گئی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے بہادری کی. اسی واسطے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ، جزاک اللہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب جنگ میں آئے، جنگ میں کافروں کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے، کو پکڑے اور اس کو سد لٹایا اور اس کے سینے پہ بیٹھے اور اپنی تلوار نکالی اور ابھی بس اس کو ذبح کرنے والے تھے، اس نے تھوک دیا. میں اور آپ رہتے تو اس کو تو اور زیادہ کاٹتے تھے. اچھا تو میرے اوپر تھوکتا، رہتے رہتے ٹکڑے ٹکڑے کروں گا. مگر وہ بہادر تھے، وہ شجیع تھے، ان کو معلوم تھا کہ یہ احمقانہ دلیری ہے، اب اگر میں اس کو کاٹوں گا. اور وہ جیسے ہی ان کو غصہ آیا تو انہوں نے اپنے غصے کو کنٹرول کیا. بہادر آدمی ہی اپنے غصے کو کنٹرول کر سکتا ہے، بزدل آدمی اور بیوقوف آدمی اور جہاں پر دلیری نہیں دکھانا ہے وہاں دلیری دکھا کرنے والا، احمقانہ دلیری والا کبھی بھی آدمی بہادر نہیں بن سکتا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بڑے شجیع تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو چھوڑ دیا، بولے جا. جب پوچھا وہ آدمی کہ بھئی کیا بات ہے کہ کیوں چھوڑ دیا؟ تو بولے جب تک میں تیرے سینے پہ بیٹھ کے تجھے کاٹ رہا تھا اس وقت تک میرا دل اور میرا دماغ میرے سوچنے کا انداز اور میرے ساری چیزیں سب اللہ کی طرف تھیں، جیسے ہی تو نے تھوک دیا تو میرا نفس غصے میں مبتلا ہو گیا، میرے اوپر شدت غضب طاری ہو گیا، اگر میں ویسی کیفیت میں تجھے اگر کاٹ دیتا تو وہ اللہ کے لیے نہ ہوتا میرے نفس کے لیے ہوتا اور مجھے اللہ کے سامنے جواب دینا پڑتا، اس وجہ سے میں تجھے آزاد کر دیا۔ یہ وہ بہادری تھی، اللہ تبارک و تعالی نے اس ایک بہادری پر اس آدمی کو ایمان کی دولت سے سرفراز کر دیا۔ اس لیے بزرگوں نے لکھا کہ بیجا دلیری اور بزدلی کے درمیان میں جو کیفیت ہے اس کیفیت کا نام شجاعت ہے، اس کو اختیار کرنا پڑتا ہے، اس کو سیکھنا پڑتا ہے، کہاں کب اور کیسے بہادری دکھانا ہے اسی کا نام عدل ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو، عدل یہ بظاہر ایک چھوٹا لفظ ہے لیکن بہت بڑی دنیا اس کے اندر ہے۔ ایمان اللہ پر، توکل اللہ پر، یقین اللہ پر، عبادت اللہ کی، مانگنا اللہ سے، دعا اللہ سے، نظر اور منت اللہ سے، اطاعت اللہ سے، سب سے بڑی چیز محبت صرف اللہ سے، صرف اللہ سے، کسی اور سے محبت نہیں۔ یہ دل کسی اور کے لیے نہیں دیا گیا، یہ دل صرف اور صرف صرف اور صرف اللہ سے محبت پیدا کرنے کے لیے دیا گیا ہے۔ اگر اس کا استعمال اللہ کی محبت کے لیے ہو تو عدل ہے، اگر اس کے اندر کسی اور کی محبت آ گئی تو وہ عدل نہیں ہے۔ والدین سے محبت اللہ کے لیے، بیوی بچوں سے محبت اللہ کے لیے، بھائی بہنوں سے محبت اللہ کے لیے، اساتذہ کی محبت اللہ کے لیے، پیر و مرشد سے محبت اللہ کے لیے، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے بھی محبت اللہ کے لیے ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود ارشاد فرمایا، اگر اس دنیا کے اندر مجھے کسی سے محبت کرنے کی اجازت دی جاتی، یا یہ ارشاد فرمایا ایک روایت کے اعتبار سے، اگر اس دنیا میں مجھے کسی کو دوست بنانے کا اختیار دیا جاتا تو میں ابو بکر کو دوست بناتا، لیکن چونکہ مجھے یہاں پر کسی کو دوست بنانا ہی نہیں ہے اس لیے میرا یہ دوست نہیں ہے، اللہ میرے دوست ہیں۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو، یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ سب عدل ہیں، اس کے خلاف جتنی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری عدل کے خلاف ظلم میں آتی ہیں۔ ان الشرک لظلم عظیم، اللہ کے ساتھ بےمانی، اللہ کے حکم کے خلاف ورزی، اللہ کے رسول آئے اللہ کے حکم کی اطاعت بتائے اس کی خلاف ورزی، رسولوں کی خلاف ورزی، وہ اللہ کی خلاف ورزی کیوں ہیں؟ رسولوں کی خلاف ورزی، اللہ کی خلاف ورزی کیوں؟ اس لیے کہ یہی عدل ہے کہ اگر آپ رسول کی اطاعت کریں گے تو اللہ کی اطاعت خود ہی ہو جائے گی۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا۔ لوگوں، رسولوں کی اطاعت کر لو، اللہ کی خود ہی اطاعت ہو جائے گی۔ رسول کی اطاعت میں اللہ کی اطاعت مضمر ہے، مخفی ہے، اور جو آدمی رسولوں کی اطاعت سے منہ گردانی کرے گا تو پھر ہم آپ کو اس کا محافظ بنا کر نہیں بھیجے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ چھوڑ دیجئے، ان کا اور ہمارا معاملہ ہوگا، ہم دیکھیں گے قیامت۔ یقین اللہ کی ذات پر ہونا ہے، اگر یقین کسی اور چیز پر ہوا، اپنی صلاحیتوں پر، اپنے اسباب پر، اپنی قوت پر، اپنی عقل پر، اپنے علم پر، اپنے مال پر، اگر کسی آدمی کا یقین بنا تو اس کا مطلب وہ عدل سے ہٹ گیا۔ ان اللہ یأمر بالعدل سے ہٹ گیا، اللہ نے جس بات کا حکم دیا اس کے خلاف وہ کر رہا ہے۔ اطاعت اللہ ہی کی، صرف فرما برداری اللہ ہی کی، اس سے ہٹ گیا وہ، اس کے بجائے نفس کی اطاعت کرتا ہے، خواہشات کی اطاعت کرتا ہے، اپنی عادتوں کی اطاعت کرتا ہے، ماحول کی اطاعت کرتا ہے، یا کسی شخصیات کی اطاعت کرتا ہے، تو دیکھا جائے گا کہ تم نے اپنے نفس کی خواہش کو کس نہج پر پورا کیا۔ اگر اب نفس کو نفس کی حیثیت سے اپنی خواہش کو پورا کیا تو یہ عدل سے ہٹ کر ظلم ہوا، اور اگر تم نے اس نفس کی اطاعت اللہ کے حکم کے لیے پورا کی ہے تو پھر یہ نفس کی اطاعت بھی اللہ کی اطاعت بن جائے گی. حضرت مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ اور حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ نے دونوں نے ایک ہی واقعے کو الگ الگ انداز سے لکھا ہے. واقعہ ایک ہی ہے لیکن دونوں نے الگ الگ انداز سے لکھا. اس کا خلاصہ میں آپ کو اپنی زبان میں سناتا ہوں. ہندوستان میں ایک دریا ہے گنگا اور جمنا, یہ ایک ملاپ ہے, دو 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 دریاؤں کا ایک جگہ ایک ملاپ ہوتا ہے. یہ گنگا اور جمنا بہتے ہیں, بہت پہلے زمانے میں تو بہت بہا کرتے تھے ہوں گے اور اب بھی اس میں پانی بہتا ہے. ہمارے یہاں کے ہندو اس کی پوجا کرتے ہیں, ہاں وہ ان کا خدا ہے, وہ دریا بھی ان کا خدا ہے. عجیب معاملہ ہے, جب عقل جب ایمان نہیں رہتا تو کفر آ جاتا ہے تو عقل بھی مر جاتی, کیسی عجیب عجیب چیزوں کی عبادت کرتے ہیں وہ لوگ. خیر وہ بعض دنوں میں بہت تیز بہتی ہے, اس کے اندر بہت پانی ہوتا ہے, تو ادھر سے ادھر اس کنارے سے اس کنارے جانے کے لیے لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. جب اس کے اندر پانی نہیں رہتا تو لوگ اپنے جو ہے گھٹنوں بھر تک پانی ہوتا ہے تو وہ لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں, ادھر سے ادھر پار کر جاتے ہیں. دونوں بزرگوں نے اس واقعے کو لکھا کہ ایک صاحب کو جو اس کنارے رہتے تھے ان کا مقدمہ, ان کے اوپر خون کا مقدمہ چل رہا تھا اور وہ والی عدالت دریا کے اس کنارے تھی, اور جب ان کے اوپر جو حاضر عدالت ہونے کا دن آیا تو اس وقت اتفاق سے گنگا کے اندر گنگا جمنا کے اندر پانی بہت آ گیا, تغیانی آ گئی, اب ادھر سے ادھر پار نہیں ہو سکتے تھے. وہ آدمی بہت پریشان, اور اگر نہیں جاؤں گا تو پھانسی ہو جائے گی, جاؤں گا تو کچھ مقدمے میں میں اپنی پیروی کر سکوں گا. بہت پریشان پھر رہا تھا ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر. ایک آدمی اس کو دیکھ کے بولے کیا بات ہے پریشان ہو؟ تو کہے کہ میرے اوپر خون کا مقدمہ ہے, اگر میں آج حاضر عدالت نہیں ہوں گا تو میرے خلاف مقدمہ ہو جائے گا اور مجھے پھانسی ہو جائے گی. تو انہوں نے کہا کہ آج تو تم کسی کو بھی تیار نہیں کر سکتے, وہ ملا آتے اس نے بہت سے لوگ ان کو اس نے اس کے پیر پڑے ہاتھ پڑے بولا کہ مجھے یہاں سے وہاں پہنچا دو. ان لوگوں نے کہا کہ تو بھی ڈوبے گا ہمیں بھی ڈوبائے گا. اس آدمی نے کہا کہ ایک ہی راستہ ہے کہ یہ دیکھو جنگل کے اندر وہ کونے میں وہاں ایک چھوٹی سی جھوپڑی ہے, وہاں ایک آدمی ہوتا ہے, ہم لوگ ایسے موقع پر اس کے پاس جاتے ہیں اور اس سے دعا کراتے ہیں, جب وہ دعا کرتا ہے تو پھر یہ ہمارا کام بن جاتا ہے. وہاں ایک بزرگ مجذوب قسم کے ایک بزرگ ہوا کرتے تھے, ان کے بیوی اور بچے تھے, یہ گیا اور جا کے رویا پلایا ان کے پاس, تو انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے ایک کام کر دریا کے پاس جا کے بول کہ مجھے ایک ایسے آدمی نے بھیجا کہ جس نے اپنی بیوی کو کبھی بھی ہاتھ نہیں لگایا. یا یہ لفظ تھا کہ یہ بول جا کے اس دریا کے قریب میں کہ مجھے اس آدمی نے بھیجا جس نے کسی عورت کو کبھی بھی ہاتھ نہیں لگایا. بیوی کو ہاتھ نہیں لگایا یا عورت کو ہاتھ نہیں لگایا, یہ لفظ بول دیے تو تیرا کام بن جائے گا, چلا جانا. وہ آدمی آ کے بولے کہ دریا ہو گنگا مجھے جو ہے وہ فلاں نے بھیجا ہے کہ جس نے اپنے کسی عورت کو ہاتھ تک نہیں لگایا, جبکہ وہاں پر اس جھوپڑی کے اندر 8 بچے ان کے کھیل رہے تھے. وہ اندر بیوی سن لی, اور عورتوں کو جب ایسی باتیں معلوم ہوتی ہیں تو سر ہو جاتی ہے. وہ فوراً نکلی اندر سے, بولے ڈنڈا لے کے کیا بولا ہے پھر یہ بچے کون ہیں, تو مجھ پر الزام لگانا چاہتا ہے؟ اب یہ سمجھا رہے ہیں کہ نہیں بھائی یہ تو میرے ہی بچے, میں نے یہ کب کہا کہ یہ میرے بچے نہیں ہیں, میں کبھی انکار کرا کہ یہ میرے ہی بچے ہیں. نہیں نہیں تو نے تو یہ کہا کہ کسی عورت کو میں ہاتھ نہیں لگایا, عورت کو ہاتھ نہیں لگایا سے یہ بچے کیسے آگے؟ اب وہ اپنی الٹی گنگا چلا رہی تھی, یہ اپنی سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے. بولے بیٹھ جا سمجھاتا ہوں تجھے بعد میں. وہ آدمی گیا جا کے گنگا کو بولا, وہ چلے گئے, وہ ادھر سے ادھر پار ہو گئے, اپنے مقدمے میں حاضر عدالت ہو گئے, ان کے خلاف مقدمہ جاتا تھا انہوں نے پیروی کر لی اور اس کے بعد میں اپنے ثبوت پیش کر لیے, بچ گئے. اب واپس آنا ہے ان کو اپنے گھر کی طرف. بولے کہ وہاں پر تو وہ کا معاملہ تھا, اب یہاں کیا کروں؟ اب وہاں بھی ایسے ہی پریشان پھر رہے تھے. وہاں بھی ایک آدمی ملا، بولا کہ ایسے موقع پر ہم لوگوں کو وہ ایک جھوپڑی ہے، اس جھوپڑی کے اندر ایک آدمی بیٹھا ہوتا ہے، اس کو جا کے بولے وہ دعا کرے گا تو تمہارا کام بن جائے گا. وہاں بھی ایک مجذوبہ قسم کے بزرگ رہا کرتے تھے. وہ آدمی ان کے پاس گیا، ان کے پاس جا کر بولا کہ ایسا معاملہ تھا، میں آیا تھا. تو بولے آیا کیسے؟ تو بولے کہ فلاں بزرگ تھے، انہوں نے یوں کہا تھا تو ایسا اس لیے میں آ گیا. تو بولے جا، اب جا کے تو گنگا کو بول میں ایسے آدمی کا بھیجا ہوا ہوں کہ جس نے آج تک ایک لقمہ کھانا نہیں کھایا. اندر سے بیوی لے کے آئی، بولے پورے کا پورا مہینے کا مہینہ خرچہ ہو جا رہا ہے، کھا جا رہا ہے اور بھی کہہ رہا ہے کہ نہیں کھایا، اتنا موٹا ہو گیا اور فلاں ہو گیا اور فلاں ہو گیا. بیوی آ کے سر چڑھ گئی، بولے ارے بھائی تیرا معاملہ الگ، میں سمجھاؤں گا تجھے بھی، چل بیٹھ. اب یہ بزرگ پریشان ہوئے، یہ آدمی پریشان ہوا، لیکن اس کو آنا تھا، یہ فوراً آ گیا اور گنگا کو بولا، یہ راستہ ملا، ادھر سے ادھر چلا گیا. مگر اب اس کا دماغ پریشان تھا کہ بھئی یہاں پر میں دیکھا کہ ان کے بچے کھیل رہے ہیں اور انہوں بول رہے ہیں کہ ہاتھ نہیں لگایا، اور وہاں وہ ان کے پاس کھانا تھا، میرے سامنے کھانا کھائے، اور پھر اس کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک لقمہ آج تک نہیں کھایا. تو سیدھے اس بزرگ کے پاس، پہلے والے بزرگ کے پاس گئے، مجذوب کے پاس جا کر پوچھا کہ حضرت یہ کیا ماجرا ہے آخر؟ تو انہوں نے کہا کہ میاں تمہارے سمجھنے والی بات نہیں، آؤ ہم تمہیں سمجھاتے ہیں. یہ بچے میرے ہیں، یہ عورت میری بیوی ہے، میں نے اس کو ہاتھ لگائے، اور ہاتھ لگائے بغیر تو یہ بچے ہو نہیں سکتے، میرے 8 بچے ہیں، لیکن خدا کی قسم اللہ گواہ ہے کہ ہم نے آج تک اس کو اپنی خواہش کی وجہ سے ہاتھ نہیں لگایا، بلکہ صرف اللہ کا حکم سمجھ کے لگایا. اسی لیے ہم نے ایسا کہا کہ آج تک ہم نے اپنے لیے کسی عورت کو ہاتھ نہیں لگایا، اللہ کے لیے لگایا. مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر بھی کوئی کام ہمارا دنیا نہیں ہے، بلکہ وہ سب دین ہے اور اللہ کے لیے ہے. ماں باپ کی محبت، ماں باپ کی اطاعت، یہ سب اللہ کے پاس. میں کیوں میرے امی کی عزت کروں؟ میں کیوں میرے ابا کی عزت کروں؟ میں کیوں میرے استاد کی عزت کروں؟ میں کیوں میرے شیخ کی عزت کروں؟ میں کیوں اپنے بڑوں کی عزت کروں؟ اس لیے کہ اس کے پیچھے اللہ ہے. ان کے اس حکم کے پیچھے مجھے اللہ مل جائیں گے. میں اگر ماں باپ کو محبت کے ساتھ دیکھوں گا تو اس کے پیچھے مجھے اللہ ملیں گے، اللہ کی معرفت ملے گی، مجھے اللہ کی ذات سے محبت بڑھے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں ہے، بلکہ وہ اصلاً اللہ کی اطاعت ہے. ایسے ہی ان بزرگ کی بھی تاویل انہوں نے کر دی کہ انہوں نے جو یہ کہا تم سے کہ ہم نے جو کھایا یہ کبھی انہوں نے اپنا پیٹ بھرنے کے لیے نہیں کھایا، بلکہ کھانے کے لیے کھاتے ہوئے یہ نیت کر لی کہ میں جو کچھ کھا رہا ہوں اس کی وجہ سے جو طاقت ملے گی تو وہ میں اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کے دین کی خدمت کے لیے خرچ کروں گا. اس لیے اس کا کھانا وہ عبادت بنا، اسی لیے اس نے کہا کہ میں اپنے نفس کے لیے نہیں کھایا کبھی بھی. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو، یقین بھی اللہ پر، اطاعت بھی اللہ کی، اور محبت بھی تو اللہ کی. محبت کے بغیر تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. اگر محبت نہیں ہے تو خدمت نہیں ہے، خدمت نہیں ہے تو معرفت نہیں ہے. اسی واسطے کہا گیا عبادت سے جنت ملتی، خدمت سے خدا ملتا. خدمت سے خدا کیوں ملتا ہے؟ اس لیے کہ اس سے محبت بڑھتی ہے، اور محبت اللہ کی معرفت کا خاص الخاص سبب ہے. محبت نہیں ہوگی تو آپ نہ عبادت کر سکتے. ہم کیوں نماز پڑھ رہے ہیں؟ ہم کیوں روزہ رکھ رہے ہیں؟ ہم کیوں زکات دے رہے ہیں؟ ہم کیوں حج کر رہے ہیں؟ ہم کیوں احکامات کو پورا کر رہے ہیں؟ اللہ سے محبت ہے. یہ الگ بات ہے کہ کسی کو کم محبت ہے، کسی کو زیادہ محبت ہے. اور محبت کے بغیر آدمی کبھی بھی اللہ کی اطاعت پر آ نہیں سکتا. شامتا فرعون کی بیوی کا نام، فرعون کی بیٹی کا نام ہے شامتا. حضرت علامہ ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ ایک جگہ لکھا ہے. آپ کو معلوم ہے بچپن میں 4 بچے بولے تھے، ماں کی گود سے بولنے والے پوری انسانیت میں 4 ہیں. ان 4 میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہیں، ایک حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی گواہی دینے والا بچہ بھی ہے. ہاں بولے گئے وہ سامنے سے کرتا بٹا ہوا ہے تو یوسف علیہ السلام کی غلطی، اور اگر پیچھے سے بٹا ہوا ہے تو عورت کی غلطی. یہ جو گواہی تھی نا، یہ بچے نے دی تھی، چھوٹے سے بچے نے. ایسے ہی فرعون کی بیوی شامتہ، اس کے بچے نے بھی بچپن میں گفتگو کی تھی، فرعون اپنے کو جو خدا نہیں مانتا ان کو قتل کرتا تھا. فرعون کئی گزرے ہیں. یہ فرعون وہ نہیں ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں غرق ہوا تھا، وہ نہیں. فرعون مصر بہت گزرے، ان کے مختلف نام ہیں. یہ فرعون جو ہے یہ بھی خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اور اس کی بیٹی اللہ کی موحد تھی، اللہ کی توحید کی قائل تھی، اللہ پر ایمان لائی ہوئی تھی. تو اس زمانے کے فرعون نے سب بچوں کو کاٹ دیا تھا وہ بھی، اور ذبح کر دیا تھا. حضرت ادریس صاحب کاندھلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ اس کو سزا دینے کے واسطے سارے شہر کو جمع کیا اس کے باپ نے، اور اس کے دو بچے تھے، ایک کو تو اس نے کاٹ دیا، اور دوسرے کو جو دودھ پیتا بچہ تھا اس کو اس کے سامنے رکھ کر سامنے آگ لگائی اور اس کے اندر جھونک دے رہا تھا. تو ماں اس بچے کی خاطر رک گئی، ماں اس بچے کی خاطر رک گئی، تو وہ بچہ بول پڑا، اما کود جا اللہ کے نام پہ، بھائی جو ابھی پہلے جس کو ذبح کیا گیا جنت میں آپ کا اور میرا استقبال کرنے کو تیار ہے. وہ بچہ تھا، وہ چھوٹا سا. وہ کیا چیز ہے؟ محبت ہے. کس کی؟ اللہ کی، کہ وہ اپنے آپ کو آگ میں کدوانے تیار ہو گئی. وہ عورت بچے کے ساتھ کدوانے تیار ہو گئی. اگر اللہ کی محبت دل میں نہ ہوتی تو پھر یہ عورت ایسا نہ کرتی. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ احد احد کیوں کہتے تھے؟ ان کو سزا دینے کے واسطے لوگ مقرر تھے، لیکن پھر بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے بس زبان سے یہی نکلتا تھا، احد 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 احد. میرے بزرگ اور دوستو، یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں اللہ تبارک و تعالی کی محبت کا دل میں جم جانا ہے، اس کے بعد دنیا کی کوئی مصیبت بھی مصیبت نظر نہیں آتی. ایمان، توکل، یقین، اطاعت، محبت، یہ پانچ چیزیں صرف اللہ کی، یہ عادل ہے. اسی کو کہا حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے کہ آدمی اپنے نفس اور اللہ کے درمیان میں عادل کرے، یہ پہلا مقام ہے. اور دوسرا مقام عدل کا، خود اپنی ذات کے ساتھ آدمی انصاف کرے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیک لنفسک حقا، اے آدمی تیرے اوپر تیرے بھی نفس کا حق ہے، خامخواہ اپنے نفس کو غیر ضروری چیزوں کے اندر مبتلا مت کر، خودکشی کیوں حرام ہے؟ تیرے نفس کا تجھ پر حق ہے، تو اپنے آپ کو ہلاک نہیں کر سکتا، جسمانی ہلاکت میں مبتلا نہیں کر سکتا اپنے جسم کو، روحانی ہلاکت میں مبتلا نہیں کر سکتا اپنی روح کو. جسمانی ہلاکت اور روحانی ہلاکت دونوں ہلاکتوں سے اپنے آپ کو بچانا یہ آدمی کے لیے لازم ہے، یہی عدل ہے. اگر آدمی اپنے جسم کو نہیں بچاتا اور بیماریوں میں مبتلا رکھتا ہے، یا اپنی روح کو نہیں بچاتا اور دوزخ کے قابل بنا دیتا ہے، تو یہ دونوں چیزیں عدل کے خلاف. اسی واسطے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بہت زیادہ نیند کا غلبہ ہے آدمی کو تو ایسی صورت میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی. حضرت زینب رضی اللہ عنہا، ایک زینب نام کے بہت سی صحابیات گزری، ایک زینب نامی حضرت صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے رات کو آیا کرتی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو ایک مرتبہ تشریف لائے مسجد میں، تو مسجد حضور کی چھپر والی تھی، تو اس میں ایک درمیان میں ایک رسی لٹک رہی تھی. صحابہ نے کسی نے بھی اس کی طرف توجہ نہیں دی، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے اور حضور دیکھیں گے تو منع فرما دیں گے، معلوم نہیں کس نے لگائی اور کس مصلیت سے لگائی. صحابہ نے تو کوئی توجہ نہیں دی. حضور جب تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ رسی نظر آئی، تو فرمایا کہ یہ کس نے باندھی. صحابہ نے خاموشی اختیار کی، جو صحابی جانتے تھے وہ اٹھے مجمع میں سے، اٹھ کے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ، وہ جو زینب ہے نا، وہ فلاں والی زینب، وہ زینب نے رات کو باندھا تھا. بولے کیوں باندھا تھا؟ تو مجھے نہیں معلوم. بولے بلاؤ زینب کو. زینب آئیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا بات ہے؟ ایسا کیوں کیا؟ تو فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں آپ کو دیکھتی ہوں تو آپ رات رات بھر عبادت کرتے ہیں، آپ تھکتے نہیں ہیں، آپ کے پیروں کے اندر ورم آ جاتا ہے، خون جمع ہو جاتا ہے، آپ سجدے میں ہیں تو پوری رات سجدے میں، رکوع میں ہیں تو پوری رات رکوع میں، قیام میں ہیں تو پوری رات قیام میں ہیں۔ تو اس پر میرا جذبہ بنا کہ میں بھی ایسا کروں، آ کر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب معلوم ہوا تھا، میں یہاں آئی تھوڑی رات اس عبادت کی تو مجھے نیند آنے لگی، تو میں نے اپنے بالوں کی چوٹی کو اس رسی سے باندھ دیا کہ نیند آئے گی، جھٹکا لگے گا تو دماغ کے اندر سے بال کھینچے جائیں گے تو وہ نیند اڑ جائے گی۔ تو پھر جیسے ہی جھٹکا لگ رہا تھا تو میری نیند غائب ہو جا رہی تھی، پھر میں جو یکسوئی سے عبادت کر رہی تھی، پھر تھوڑی دیر کے بعد نیند آتی تھی تو پھر باندھ لیتی تھی، پھر جھٹکا لگتا تھا تو پھر میری نیند چلے جاتی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ کی بندی، اپنی جان پر رحم کر، اے اللہ کی بندی، اپنی جان پر رحم کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسی عبادت پسند نہیں۔ جب تمہیں نیند کا غلبہ ہو اور تمہیں نیند آنے لگے تو آرام سے سو جاؤ اور ایک اچھی طرح سے نیند لے لو، اس کے بعد میں پھر کرو۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو، ہمارے بزرگوں نے بھی ارشاد فرمایا کہ آدمی اس جذبے میں کہ میں تہجد بھی پڑھ لوں اور فلاں بھی کر لوں اور فلاں بھی کر لوں، اور نیند پوری نہ ہونے پر دن میں وہ اپنے کاموں میں مشغول ہو جائے گا، مصروف ہو جائے گا، اس کے بعد جو بیماری آئے گی اس بیماری پر سوال ہوگا کہ تو بیمار کیوں ہوا، حالانکہ وہ بیماری اسباب کی وجہ سے، اللہ کی طرف سے نہیں۔ اسی لیے فرمایا، علیک لنفسی کا حق، کا ہمارے پر ہماری جان کا حق ہے، ہم خامخواہ اپنی انگلی نہیں کاٹ لے سکتے، اللہ چاہے تو میری انگلی کٹے، اللہ نہ چاہے تو میری انگلی نہ کٹے، یہ ہمیں حق نہیں ہے، ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم جا کر جو ہے روڈ پر سو جائیں، اپنے آپ کو ہلاک کر لیں، ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو جلائیں، ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو جو ہے پہاڑ پہ سے گرا لیں، ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو پانی میں ڈوبے لیں۔ اگر جو آج بھی ایسا کرتا ہے تو اللہ کے پاس پکڑا جائے گا، ایسی موت کو حرام موت کہا گیا ہے۔ علیک لنفسی کا حق۔ اور تیسری بات جو عدل کی ہے، وہ آدمی اور اللہ کی تمام مخلوقات کے درمیان میں عدل کرنا، برابری کرنا، اس کی بڑی تفصیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس آیت کریمہ کو پوری طرح سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا رحمن يا رحيم يا ارحم الراحمين، يا كريم يا اكرم الاكرمين، يا ذا الجلال والاكرام، يا بديع السماوات والارض، يا قيام السماوات والارض، يا نور السماوات والارض، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، اللهم إنا نسألك كل خير لكل مسلم ومسلمة، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أي الله رحمك كرمك عفوك عافيتك آرامك راحتك آسانيك معاملة فرمائيه، أي الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اگلے اور پچھلے چھوٹے اور بڑے، جان کر کیے ہوں، انجانے میں کیے ہوں، دن میں کیے ہوں یا رات میں کیے ہوں، ہر طرح کے ہر قسم کے سب گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ، آپ ارحم الراحمین ہیں، ہم پر رحم فرمائیے، دنیا کے معاملات میں بھی رحم فرمائیے، آخرت کے معاملے میں بھی رحم فرمائیے، ہماری قبروں کو نور سے منور فرمائیے، ہم سے پہلے جو گزر گئے ان کی مغفرت فرمائیے، جن کی مغفرت ہو گئی ان کے درجات کو بلند فرمائیے، ہمارے بزرگوں کے درجات میں بلندی عطا فرمائیے۔ اے اللہ، ہمارے اساتذہ کرام اور ہمارے بزرگوں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائیے۔ اے اللہ، ان کا سایہ ہمارے سروں پر تادیس بصحت و سلامت قائم فرمائیے۔ اے اللہ، ان کے وجود سے ہمیں مستفید ہونے کی سعادت و توفیق نصیب فرمائیے۔ اے اللہ، ان سے آپ کی محبت، آپ کی عظمت اور آپ کی معرفت حاصل کرنے کا کرنا ہمارے لیے آسان فرما دیجئے۔ اے اللہ، ان لوگوں کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر بصحت و سلامت قائم فرمائیے، ان کو صحت عطا فرمائیے۔ اے اللہ، ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے۔
ان کے کاموں کو غیب سے پورا فرما دیجئے، اے اللہ ان کے کاموں میں آسانیاں پیدا فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما دیجئے، اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے والدین پر ایسا رحم فرمائیے جیسا ہمارے والدین ہمارے بچپن میں ہم پر رحم کیا کرتے تھے، اے اللہ اس سے زیادہ رحم اے اللہ آپ ہمارے والدین پر فرما دیجئے، اے اللہ جو والدین ہمارے جو والدین بقید حیات ہیں اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائیے، ظاہری صحت عطا فرمائیے، باطنی صحت عطا فرمائیے، روحانی صحت عطا فرمائیے، جسمانی صحت عطا فرمائیے، اے اللہ ان کی ہر طرح سے خدمت کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرما دیجئے، اے اللہ ان کو خوش رکھنے اور خوش کرنے کی سعادت نصیب فرمائیے، اے اللہ ان کی خوشی اور ان کی رضا سے آپ کی رضا اور آپ کی خوشی نصیب فرما دیجئے، اے اللہ ان لوگوں کا سایہ ہمارے سروں پر بصحت و سلامت تا دیر قائم فرمائیے، اے اللہ ان کے کاموں کو غیب سے پورا فرما دیجئے، ان کی عبادتوں کو قبول فرما لیجئے، ان کے سیئات کو اور گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ان کے حسنات کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ ان کی نیکیوں کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت فرمائیے، ان کے درجات کو بلند فرمائیے، سب کو دین پر قائم رہنے کی سعادت و توفیق نصیب فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے جو مسلمان بھائیوں میں جو بھی مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما دیجئے، اے اللہ سب کے قرض کو آسانی کے ساتھ ادا فرما دیجئے، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، اے اللہ جو جس پریشانی میں مبتلا ہے ان کی سب پریشانیوں کو ہم سے زیادہ اور ان سے زیادہ آپ جانتے ہیں، اللہ آپ اپنے غیب سے اللہ ان سب کو صحت عطا فرما دیجئے، اے اللہ جو نمازوں سے دور ہیں ان کو نمازی بنا دیجئے، جو دین سے دور ہیں ان کو دین عطا فرما دیجئے، اے اللہ جو آپ کی محبت سے دور ہیں ان کو آپ کی محبت نصیب فرما دیجئے، اے اللہ ہم کو ہمارے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے، ہماری اولاد کو ہمارے لیے دنیا میں آنکھوں کی ٹھنڈک اور آخرت میں بخشش کا ذریعہ بنا دیجئے، اے اللہ ہماری اولادوں کو اے اللہ ہمارے اولادوں کی کو صالح صحبت عطا فرما دیجئے، اے اللہ ان کی تعلیم اور تربیت کا صحیح انتظام کرنے کی سعادت و توفیق نصیب فرمائیے، ان کے دلوں کے اندر اپنے ماں باپ کی خدمت اور اپنے ماں باپ کی محبت پیدا فرمائیے، سب کو اے اللہ اپنے ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے، آخرت میں بخشش کا ذریعہ بنا دیجئے، سب کو دین کی اور آپ کی محبت کی سعادت و توفیق نصیب فرمائیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی محبت سب کے اندر پیدا فرمائیے، اے اللہ ہمارے ان دروس کے اندر برکت عطا فرمائیے، اس کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنائیے، اے اللہ ان دروس کو اے اللہ آپ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دیجئے، آپ کی محبت میں اضافہ کا ذریعہ بنائیے، قرآن پاک کی اے اللہ ہر قرآن پاک کے ہر ہر حروف کی سعادت نصیب فرما دیجئے، ہر ہر حروف کی روشنی عطا فرمائیے، اے اللہ ہماری آنکھوں کی، ہمارے کانوں کی، ہماری زبانوں کی، ہمارے اے اللہ ہڈی کی، ہمارے بشرے کی، ہمارے جسم کی، ہمارے ظاہر کی، باطن کی، روح کی، جسم کی، اے اللہ ہر ادا کے اندر قرآن پاک کو داخل فرما دیجئے، اے اللہ قرآن پاک کو ہمارے لیے ہر طرح سے اے اللہ ہم کو صاحب قرآن بنا دیجئے، اے اللہ ہم کو صاحب قرآن بنا دیجئے، اے اللہ ہم کو صاحب قرآن بنا دیجئے، جو احباب دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں یا توقع رکھتے ہیں یا امید رکھتے ہیں، یا اللہ یا جن کا حق ہم پر ہے ان سب کے مقاصد حسنہ کو پورا فرما دیجئے، ان کے پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما دیجئے، اے اللہ سب کی دینی ضرورتوں کو بھی پورا فرما دیجئے، دنیاوی ضرورتوں کو بھی پورا فرما دیجئے، اخروی ضرورتوں کو بھی پورا فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے اس ادارے رحمت عالم فاؤنڈیشن اور اس کے تمام شعبوں کو ہر طرح سے قبول فرما لیجئے، اس کے اندر قبولیت پیدا فرما دیجئے، یہاں پر پڑھنے پڑھانے والے، کام کرنے کرانے والے سب جس طرح سے جو جس طرح سے خدمت کرتے ہیں، اللہ یہاں پر تعاون کرتے ہیں، سب کو دین کی، دنیا کی، آخرت کی، روح کی، جسم کی، ظاہر کی، باطن کی، اور اے اللہ آخرت کی، معاش کی، معاد کی، ہر طرح کی سعادتیں اور عافیتیں نصیب فرما دیجئے، اے اللہ ہر ایک کے دل کے اندر اس کی محبت پیدا فرما دیجئے، لوگوں کے قلوب کے اس کی طرف متوجہ فرما دیجئے، اے اللہ اس کی ضروریات کو غیب سے پورا فرما دیجئے، اے اللہ غیب سے پورا فرما دیجئے، اے اللہ اخلاص نصیب فرما دیجئے، آپ کی طرف توجہ رہنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرما دیجئے، ہماری دل کی سوئی کو آپ کی طرف کر لیجئے، آپ کے لیے اے اللہ اس کو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنا دیجئے، آپ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دیجئے، اے اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقۂ طفیل سے، اور خود آپ نے فرمایا ادعونی استجب لکم، لوگوں مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں، اے اللہ آپ جو کہتے ہیں آپ اس کو پورا کرتے ہیں، اے اللہ آپ نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں قبول کرتا ہوں، اے اللہ اس آیت کے صدقے میں اللہ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما لیجئے، اور اس کی قبولیت کو اے اللہ ہماری دنیا میں بھی اور آخرت میں ظاہر فرما دیجئے. و سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.